द इलमी कौशिक घर टेस्टिट और सीडी मिलने का पता नोट फरमाल है। इलमी कौशिक घर दुकान नंबर 5 फातमा प्लाजा बिल मुकाबिल मदनी मस्जिद पडलदी एरिया कराची। फोन नंबर 6370813।
والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، اللہ تعالیٰ نے دین سراسر خیر خواہی کو بنایا ہے، الدین النصیحة۔ ہماری زبان میں نصیحت کہتے ہیں کسی کو اچھی بات کرنا، کوئی سمجھانے کے انداز میں۔ نصیحت کا مطلب ہے خیر خواہی، اس اگلے کا بھلا چاہنا۔ اس کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، ہم صرف بات کرنے کو نصیحت سمجھتے ہیں، وہ بھی خیر خواہی کی ایک چیز ہوتی ہے۔ سراسر خیر خواہی ہے۔ سود کیا کرتا ہے؟ سراسر ظلم، بالکل مزاج شریعت کے برعکس ہے سود۔ یہ بیان چل رہا ہے پچھلے چند دنوں سے، اسلامی معیشت اور اس کا تقابل سود کے ساتھ۔ اسلام کی بنیاد ہے خیر خواہی، ہمدردی، سخاوت، ایثار، قربانی، اور سود کی بنیاد ہے بخل، حرص، طمع، ظلم۔ بالکل یہ دو متضاد بنیادیں۔ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مقام ہے اور کتنا انسان اللہ کی بارگاہ میں قیمتی ہے، انسانی بھلائی، اسی کے لحاظ سے ابھی اچانک ایک حدیث میرے ذہن میں آئی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے ارشاد فرمائیں گے، یا ابن آدم مرض فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ یہ آپ تعبیر دیکھیں، جو اپنا تعارف کراتے ہوئے کہے اللہ الصمد اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہے الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الخالق البارئ المصور، اور کبھی کہے عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال۔ یہ اللہ، ان صفات والا قیامت کے دن ایک آدمی پکڑا جائے گا اور اللہ سے فرما رہے ہیں مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تو نے میرا حال ہی نہ پوچھا۔ استسقیتک فلم تسقنی، میں پیاسا تھا، میں نے تم سے پانی مانگا، تم نے پانی نہ پلایا۔ استطعمتک فلم تطعمنی، میں نے تم سے روٹی مانگی، تم نے مجھے کھانا ہی نہ کھلایا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے جو اللہ اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ کیف اعودک وانت رب العالمین، مولا کل جہان کا تو بادشاہ، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو تیرا حال کون پوچھے، کیسے پوچھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان مرضہ، تو یہ پتہ نہیں تھا تیرے ساتھ میرا ایک بندہ بیمار تھا، تو نے کبھی جا کر اس سے پوچھا ہی نہ، بھائی خیریت تو ہے، کیا حال ہے۔ اما لو عدتہ لوجدت ذلک عندی، اگر تو اس کا حال پوچھ لیتا تو یہ ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا اور اس کا صلہ مجھ سے پا لیتا. پھر اللہ کہے گا اے ابن آدم استسقیت قفلم تسقینی, میرے بندے میں نے پانی مانگا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا. وہ آگے پھر یہی کہے گا کیف اسقیق وانت رب العالمین, یا اللہ تجھے پانی کیسے پلاتا, تو رب العالمین اوروں کو پلانے والا تو کہاں سے پیاسا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اما علمت ان عبدی الفلان استسقا فلم تسقه, تجھے یاد نہیں ایک مسافر پردیسی تیرے در پہ آیا تھا چند گھونٹ پانی مانگے تھے اس نے تو نے وہ بھی نہ پلائے. اگر تو اسے پانی پلاتا تو ایسا تھا جیسے مجھے پلا دی اور اس کا صلہ میرے پاس تو پا لیتا. پھر تیسری دفعہ اے ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی, میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی اچھی خاصی, میں نے تم سے روٹی مانگی تو نے ایک لقمہ بھی نہ کھلایا. فلم تطعمنی, تم نے مجھے کچھ بھی نہ کھلایا. وہ پھر یہی کہے گا یا اللہ کیف اطعمک وانت رب العالمین, یا اللہ تجھے کون کھلا سکتا تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اما علمتا, وہ یاد نہیں ایک بندہ آیا تھا تیرے در پہ کھانا مانگا تھا کھلا دیتا, لو اطعمتہ لوجدت ذلك عندي, اگر تو اسے کھلاتا ایسا تھا جیسے مجھے کھلایا اور اس کا صلہ مجھ سے پا لیتا. اب آپ اس سے اندازہ لگے, اچانک یہ حدیث مجھے یاد ہے ابھی بیٹھے بیٹھے, اب آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ بے عیب ذات تصور تخیل سے بالا تر ذات, ہر کمی کوتاہی نقصان ضرورت سے پاک ذات, حاجت خواہش طلب ہر چیز سے پاک ذات, اپنی طرف کتنی کمزور چیزوں کو منسوب فرما رہا ہے. ایک انسان اللہ کے ہاں کتنا محترم ہے. اچھا اس میں یہ بھی قید نہیں کہ وہ میرا فلاں نیک بندہ بیمار تھا تو نے اس کا حال نہ پوچھا. کوئی میرا بندہ جو بھی بیمار تھا, مطلب یہ کہ جو ہمارے جاننے والا تیرے جاننے والوں میں تھا تیرے پہچاننے والوں میں تھا تجھے پتا تھا بیمار ہے, یا تو جانتا نہیں ہے تجھے یہ پتا یہ بیمار ہے, تو ہمارے جو دادا تھے نا مرحوم ان کی عادت تھی وہ کہیں جا رہے ہوتے تھے تو راستے میں کوئی دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے وہ تعزیت کے لیے, ہمارے ہاں وہ رواج ہے دریاں بچھاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کون ہے کہاں سے ہیں, وہیں سواری رکوائی اور جا کر بیٹھ کر فاتحہ پڑھا اور چل. ساری زندگی ان کا یہ معمول تھا. جب وہ بیمار ہوئے نشتر ہسپتال میں, 56 کی بات, ہم تو بالکل چھوٹ چھوٹ تھے, تو نشتر ہسپتال میں سینکڑوں آدمی باہر بیٹھے ہوتے تھے صرف اس بندے کی عیادت کے لیے, اور وہ ڈاکٹر پوچھتے یہ کسی ریاست کا نواب ہے کون ہے, یا کوئی بہت بڑا پیر ہے, یا کوئی بہت بڑا یہ گدی نشین ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ایک عام زمیندار تھا پانچ جماعتیں پڑا ہوا, لیکن اس کے اخلاق نے لوگوں کے دلوں کو اس طرح مسخر کیا ہوا تھا, سینکڑوں لوگ, اور وہاں ملتان میں ان سب کا کھانا بھرا ہمارے ذمہ ہوتا تھا, تو وہاں جو ہماری رہائش تھی وہاں دیگیں چڑھا اور سینکڑوں آدمیوں کی روٹی پکتی تھی. وہاں پوچھ لینا کسی کا حال پوچھ, جانتا یہ نہیں ہے, ہم تو اب جاننے والوں کو بھی نہیں پوچھتے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرا نیک بندہ نمازی بندہ بیمار تھا تو اسے پوچھنے نہ گیا. یہ کہہ رہے ہیں میرا بندہ بیمار تھا, وہ نمازی بھی ہو سکتا ہے, جواری بھی ہو سکتا ہے, سود خور بھی ہو سکتا ہے, تو اللہ ہی کا بندہ, کافر بھی ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بچے کا حال پوچھنے گئے, بیمار ہو گیا؟ آپ نے کہا وہ ایک یہودی بچایا کرتا تھا, کہاں گیا؟ ارے وہ بیمار ہے, کہ چلو اس کا حال پوچھیں. تو اس کے بیمار پرسی کو گئے, وہی اس کو راس آ گئی, وہ آخری دموں پہ تھا. صاحب نے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے, تو اس نے اپنے باپ کو دیکھا, کہا اتے ابل قاسم, کمان لے جو کہہ رہا ہے, ادھر کلمہ پڑھا ادھر جان نکل گئی. تو آپ خوشی اس کے مرے نا, آپ کے پاؤں اٹھ گئے, ایسے پنجوں پہ ہو گئے, ایسے ہو گئے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اسے دوزخ سے بچا لیا, میرے ذریعے سے تو نے اسے دوزخ سے بچا لیا. تو جو دین میرے بھائیو اس قدر ہمدردی کا سبق دیتا ہو کہ اللہ یوں کہہ رہا بندہ بیمار تھا تو نے پوچھا نا, میں بیمار تھا, بیمار بندہ کر میں بیمار ہوں تو نے پوچھا ہی نہیں, میں پیاسا تھا تو نے پانی نہ پلایا, میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہ کھلایا. جس دین کی بنیاد اس انتہا درجے کی رحم دلی پر ہو, سخاوت پر ہو, فیاضی پر ہو, وہ کیسے یہ اجازت دے سکتا ہے کہ سودی نظام کو عام کیا جائے اور چلایا جائے, جبکہ سود کی بنیادی سنگ دلی ہے, سختی نہیں سنگ دلی ہے, ظلم ہے, ستم ہے, انسانیت کا قتل ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جو آج کسی دلیل کی محتاج نہیں ہیں, پوری دنیا کی انسانیت کا سارا پیسہ 1% انسانوں کے پاس ہے, سب ساری دنیا کی معیشت کا سارا پیسہ دنیا کے 1% انسانوں کے پاس. یہ سود کا لازمی نتیجہ ہے. چونکہ اس کی بنیاد ہے خود غرضی پر, ہوس پر, لہذا اس سے زیادہ کوئی خوفناک اور اس سے زیادہ کوئی طاقتور تعبیر نہیں ہو سکتی تھی کسی بھی عمل کے خلاف. کتنی بڑی بدکاری ہے زنا, شراب, جوا, چوری, ڈاکہ, جھوٹ, غیبت, قتل, کسی کے لیے اعلان جنگ کوئی نہیں, سود کے لیے کا میرا اعلان جنگ ہے. کیونکہ اس کی تباہی ایک قوم ایک معاشرے پر نہیں آتی بلکہ ساری کی ساری نسلیں اس میں تباہ و برباد ہو جاتی. تو دین سراسر خیرخواہی کا نام ہے, نصیحت کا نام ہے, اور اس حد تک خیر خواہی ہے کہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں تو نے پوچھا ہی کوئی نہ, میں بھوکا ہوں تو نے کھانا نہ کھلایا, میں پیاسا ہوں تو نے پانی نہ پلایا. تو جہاں اللہ اپنے بندے کی اس قدر رعایت کرتا ہو کہ اس کے پوچھنے کو اپنا پوچھنا سمجھتا ہو, وہاں یہ کیسے اجازت دی جا سکتی ہے اتنے ظالمانہ ترتیب کی اور نظام کی. تو اللہ جل جلالہ نے اس لیے بات ختم کی, الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہاں تک بات تھی اسلامی طرز, مطلب یہاں کوئی اسلامی معیشت کے اصول بیان نہیں ہوئے, اسلام میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے, تجارت کیسے کرنی, زراعت کیسے کرنی, نہیں. یہ جو چند پچھلے دو رکوع ہیں انہوں نے اسلامی معیشت کے قائم کرنے کے لیے جو بنیادیں ہیں ان کا اس میں بیان. وہ بنیاد ہے اللہ کے نام پہ لگانا, ایثار, قربانی, ہمدردی, سخاوت, اور اللہ کے نام پہ لگاتے ہوئے پھر مخلوق سے کچھ نہ چاہنا, احسان نہ جتلانا, تکلیف نہ دینا, حقیر نہ سمجھنا, یہ ساری بنیاد. تو آخری جملے پر بات ختم کی کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں کبھی چھپ کے کبھی کھل کے کبھی دن میں کبھی رات کو. تو فلہم اجرہم عند ربہم, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے ذمے ہو گیا. میں نے پرسوں بتایا تھا کہ ایک آدمی کہتا ہے ادا کر دوں گا, دوسرا کہتا ہے میرے ذمے ہو گیا, تو دونوں میں کتنا فرق ہے. ادا کر دوں گا, وہ کہتا ہے میرے ذمے ہو گیا, زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. فلہم اجرہم عند ربہم, مبتدا بعد میں آ گیا, خبر پہلے آئی ہے. تو عند ربہم یہ ساری ایسی خوبصورتی سے ہمیں تسلی دی ہے کہ اگر میرے نام پہ خرچ کرو گے تو ڈرو نہیں, ضائع نہیں ہوگا, ضائع نہیں ہوگا. اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کہ غم نہ کرو جو پیسہ چلا گیا ہے, خوف نہ کھاؤ کہ پتہ نہیں اس کا عوض ملے گا کہ نہیں ملے گا. لیکن وسیع مفہوم, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ ان پر دنیا میں کوئی غم ہے, نہ دنیا میں کوئی خوف ہے, نہ ان پر آخرت میں کوئی غم ہے, نہ آخرت میں کوئی خوف ہے. اور سارے مصائب کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے دو الفاظ, ایک غم ایک خوف. انسان جن مصیبتوں سے گزر رہا ہوتا ہے ان کی وجہ سے جو طبیعت میں کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے اس کو غم کہتے ہیں. آئندہ جو آنے والے خطرات وہ سمجھتا ہے یا دیکھتا ہے, اور ان خطرات کو سمجھتے ہوئے جو کیفیت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں. جیسے آج کل سارے پاکستان میں کیفیت بنی ہوئی ہے, کیا ہوگا کیا ہوگا, اس جنگ کا کیا بنے گا, اور یہ خوف ہے. خوف جو کچھ وہاں مسلمانوں پہ ہو رہا ہے اور جو قتل عام ہو رہا ہے, اس پر جو اندر میں کیفیت ہمارے بنی ہوئی ہے یہ اس کو غم کہتے ہیں. آئندہ آنے والے حالات سے کیفیت خوف, موجودہ پریشانیوں کی وجہ سے جو اندر میں کیفیت حزن غم, تو اللہ تعالیٰ دونوں کی نفی فرما رہا ہے. اگر میرے نام پہ لگاؤ گے خوشخبری لے لو, نہ آئندہ کسی چیز کا تمہیں خوف رہے گا, نہ تم پر کوئی اس قسم کا حال آئے گا کہ جس کی وجہ سے تمہیں غم دیکھنا پڑ. پھر سود کے پیچھے اللہ پڑے ہیں, اور سود کھانے والے کو تعبیر کیسے کیا ہے, مجنوں سے, دیوانہ سے, بلکہ اس سے بھی اگلے سے جس پر شیطان چڑھ گیا. شیطان اصل میں تو جن ہوتا ہے, جن جو لوگوں میں کہتے میرے اوپر جن آ گیا, صحیح شریعت اس کو تسلیم کرتی, جنات کا اثر ہوتا ہے. لیکن اللہ نے کہا شیطان سوار ہو گیا, چونکہ شیطان بھی جنات میں سے ہے, بعضے نیک جنات بھی آ جاتے ہیں. وہ تنگ نہیں کرتے لیکن آ جاتے ہیں. آوازے شریر جنات بھی ہوتے ہیں, شریر جو ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کا ایمان خراب کرے, ویسے تنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے شیطان سے تعبیر کیا, اس سے مراد شیطان نہیں, وہ ابلیس مراد نہیں ہے, شیطان سے مراد یہاں سے جن ہے, لیکن اس کی تعبیر شیطان سے کی ہے. تو دو کام ہو گئے کہ جن کے آنے سے آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے اور شیطان کے آنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. سود کھانے والے میں دونوں ہی باتیں ہوتی. تو لفظ شیطان سے دو کام لے لیے اللہ تعالیٰ نے, دو مطلب سمجھائے. دیوانے ہیں جیسے جن چڑھ جائیں, وہ کبھی ناچتے ہیں, کبھی کپڑے اتارتے ہیں, کبھی پھاڑ دیتے ہیں, دیکھا نہیں. اور دوسرا کیا ہے, شیطان سوار ہو گیا, گمراہ ہو گئے, ان کی آنکھیں بند ہو گئی, ان کے کان بند ہو گئے. اور اسی نادانی کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انما البیع مثل الربا, یہ ان کی حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا انما الربا مثل البیع, بھائی سود بھی تو تجارت کی طرح ہے, سود بھی تو تجارت کی طرح ہے. اصل جملہ یہ بنتا ہے, میں کہتا ہوں سود حرام ہے, تو میں بھائی سود بھی تو تجارت کی طرح ہے. وہ بدماش کیا کہہ رہے ہیں کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے, حلال کو حرام سے تشبیہ دے. دیکھو یعنی باجی اور ایک سود حرام ہے. تو لہذا اسی کے جواب میں کہنے والا کہتا ہے جی سود بھی تجارت ہی کی طرح ہے. کپڑے پہ نفع لے لیا اور پیسے پہ نفع لے لیا ایک ہی بات ہے. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں انما البیع مثل الربا. یہ اس حد تک آگے پہنچے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی ہے, سود ہی کی طرح ہے. یہ اتنے دیوانے ہو گئے کہ اللہ کی حلال کو حرام سے تشبیہ دیتے. اس لیے اللہ نے ضرب لگایا وحل اللہ البیع وحرم الربا, اور اللہ تعالی ہے اس نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا. یہ الفاظ میں بڑی شدت ہے, بڑی سختی ہے. اب سود ہے کیا, یہ تھوڑا سا سمجھنے کی بات اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں جو سود کا عام نظام چل رہا ہے صرف اسی کا نام سود نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ جو سود کی تاریخ کہ کل قرض جر منفعتا فہو الربا, ہر وہ قرض جس پہ نفع لیا جائے وہ سود ہے. مال پر نفع لینا سود نہیں, یہ بات, مال پہ نفع لینا سود نہیں, چاہے ادھار کی شکل میں ہو چاہے نقد کی شکل میں. آپ کے کاروبار میں آج کل سارے ہی بازاروں میں ایک رواج چلا ہوا ہے کہ وہ ادھار کے پیسے اور ہوتے ہیں اور نقد کے پیسے اور ہوتے ہیں, ہے نا بھائی؟ میں نے آپ لوگوں سے سنا ہے, ایسے ہوتا ہے نا. یہ سود نہیں ہے, بازے اس کو اپنی نادانی کی وجہ سے اسے بھی سود سمجھتے ہیں. بے برکت ضرور ہے, سود نہیں. چونکہ جو اس نے پیسے بڑھائے ہیں وہ چیز کے بدلے میں بڑھائے. بھائی یہ گھڑی ہے ابھی 100 روپے کی ہے, 3 دن بعد پیسے دیں تو 110 روپے کی ہے. تو چونکہ 10 روپے کی زیادتی گھڑی کے بدلے میں ہے, یہ 10 روپے کی زیادتی پیسے کے بدلے میں نہیں گھڑی کے بدلے میں ہے, لہذا یہ سود نہیں ہوگا, بے برکت ہے. بے برکت ہے, آپ دیکھتے نہیں بازاروں سے کیسے برکت اٹھ گئی ہے. لیکن اس کو سود نہیں کہیں گے. سود کیا ہے جو ہمارے ماحول میں چل رہا ہے, یہ لوگ بھی کرتے ہیں, بینک بھی کر رہے ہیں. بینکوں کا تجارتی سود ہے, یہ بھی اس زمانے میں موجود تھا. ایک بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں تو اس قسم کا سود تو تھا ہی نہیں, لہذا یہ کیسے حرام, یہ تو آج کل کی ضرورت کی وجہ سے ایجاد ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارتی مقصد کے لیے بعض قبائل کو سود پہ مال دیا کرتے تھے. مالدار قبیلہ تھا بنو ثقیف, یہ سود پہ قبیلوں کو پیسے دیتا تھا. اور شخصی طور پر بھی اب بھی ہے. ایک میرے پاس چپڑاسی آیا, ایک شہر دیر اسماعیل خان کا, کہا جی بھانجا بیمار تھا, میں چپڑاسی, میری کیا اوقات تھا, اس کو کینسر, بڑی لوگوں سے اپیل کی, کسی نے کچھ نہیں دیا, کسی نے پھنسا دیا کہ یہ لوگ ہیں یہ پیسے دیتے ہیں ان سے قرضہ لے لو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دیں. کہا جی میں غریب آدمی, میں ایسا پھنسا سود میں, اب میری تو چمڑی بھی اترتی ہے اور دے بھی چکا ہوں پھر بھی رقم اتنی کی اتنی کھڑی ہوئی ہے, میری جان چھوڑا. تو یہ انفرادی طور پر بھی لوگ یہ ظلم اٹھا رہے ہیں, اور بینک بھی اجتماعی طور پر یہ نظام چلا رہے ہیں. پیسے پر نفع لینا, چیز پہ نفع لینا, چاہے ادھار کی شکل میں چاہے پیسے کی نقد کی شکل میں, اس کو سود نہیں کہتے. ہاں چیز کے دو ریٹ کر دینا, اس کی وجہ سے بے برکتی ضرور ہے, کراہت بھی ضرور ہے, کراہت بھی ہے, لیکن حرام نہیں ہے. اور ربا اور سود میں فرق ہے. سود چونکہ ہمارے پاس اور کوئی لفظ کوئی نہیں, اس لیے ہم ربا کا مطلب سود میں کرتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو اور وسیع مفہوم میں ارشاد فرمایا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد فاستزاد فقد أرضى الآخذ والمعطي فيه سواء. آپ نے ارشاد فرمایا سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، گندم گندم کے بدلے میں، جو جو کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، نمک نمک کے بدلے میں، یہ برابر سرابر ہوں گے اور نقد ہوں گے، ادھار نہیں ہوں گے، اس میں ادھار بھی سود ہوگا. جو اس میں زیادتی کرے اور زیادتی چاہے تو وہ سود لینے والا ہے، اور دینے والا اور لینے والا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں. یہ دو تولے ہیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو ڈیڑھ تولہ سونا دیتا ہوں، یہ سود ہے. یہ چاندی سوا سیر پرانی، اس کے بدلے میں یہ نئی چاندی ایک سیر، یہ سود ہے. یہ گندم اس کو گھن لگا ہوا ہے، یہ گندم خراب ہے، اس میں بھوسا ہے، یہ دو من کے بدلے میں آپ کو ڈیڑھ من دی جائے گی، یہ سود ہے. یہ کھجور ردی ہے، ہماری کھجور اعلی ہے، دو سیر کے بدلے میں آپ کو ڈیڑھ سیر دی جائے گی، یہ سود ہے. یہ نمک اچھا ہے، یہ نمک برا ہے، کمزور ہے، دو سیر کے بدلے میں ڈیڑھ سیر. اسی طرح ہمارے ہاں زمینداروں میں یہ ہوتا ہے، بھائی یہ دو ایکڑ لے لو، یہ سارا کلر ہے، اور اپنا ایک ایکڑ مجھے دے دو. تو پاکستانی گورنمنٹ نے بھی زمین کی اقسام بنائی ہوئی ہے، ایک نمبر، دو نمبر، تین نمبر، چار نمبر، پھر آگے اس کے یونٹ بنائے، کہیں کے یونٹ دس ہیں، کہیں کے چار ہیں، کسی کے ستر ہیں، کسی کے بہتر ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں، بھائی یہ میرے چار ایکڑ آپ لے لیں، اپنا ایک ایکڑ مجھے دے دیں. وہ چار ایکڑ سارا کلر ہے، یہ ایک ایکڑ صاف ستھرا ہے. وہ جو چار ایکڑ لینے والا ہے وہ مزدور قسم کا آدمی ہے، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، میں محنت مزدوری کر کے اس کو آباد کر لوں گا. وہ دوسرا ذمہ دار بڑا آدمی ہے، وہ کہتا ہے چلو میرے چار گئے ناکارا، مجھے ایک کارآمد مل گیا. یہ بھی سود میں اللہ کے نبی نے شامل فرمایا. پھر اس میں ادھار کو بھی، یدن بے یدن، یدن بے یدن، مطلب آپ سونے کے بدلے میں سونا تو ہے نہیں، سونے کے بدلے میں پیسہ ہے، تو آپ نے جا کر
تیار کرتا علمی کے سدھر کیسٹ ملنے کا پتہ نو فرمال، علمی کے سدھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813 یا
یدن بے یدن. مطلب آپ سونے کے بدلے میں سونا تو ہے نہیں، سونے کے بدلے میں پیسہ ہے، تو آپ نے جا کر چاندی خریدی، کبھی کل پیسے آ جائیں گے، یہ کل تک کا جو ادھار ہے یہ بھی سود ہے. اور سونا خریدا، یہ عورتیں عام طور پر سونا کے زیورات خریدتی ہیں، کچھ پیسے دے دیے، اچھا جی باقی پیسے بعد میں آپ کو دے دیں گے، یہ ادھار بھی اس میں سود ہے. یدن بے یدن، ایک ہاتھ دو دوسرے ہاتھ لو، مثلاً بے مثلاً، پورا دو پورا لو، برابر لو برابر دو، بھائی یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ بھی یہ تخصیص کوئی نہیں ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود میں شامل فرمایا. بلکہ اگر قرض خا اور مقروض کا پہلے سے لینے دینے میں ہدایا چل رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر قرضہ اٹھانے کے بعد اگر مقروض قرض خواہ کو جا کر کوئی ہدیہ دیتا ہے تو اس کو بھی علماء نے منع فرمایا ہے، یہ سود تو نہیں ہے، لیکن کہا کہ یہ بھی سود کے قریب قریب ہے، لہذا ہدیہ بھی نہ دیا جائے، نہ لے، ہدیہ مت لے، ممکن ہے یہ اس کے عوض نہ بن جائے. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایک شخص سے ملنے گئے تو دروازے پہ دستک دے کے دھوپ میں کھڑے ہو گئے, اس کے گھر کے سائے کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے, دھوپ میں کھڑے ہو. انہوں نے کہا جب وہ نکلا دیکھا تو دھوپ میں کھڑے کہا حضرت آپ سائے میں آ جاتے, کہا بھائی کہیں سود نہ بن جاتا, قرضہ لینا تھا اس سے تو کہا کہیں یہ اس کے سائے سے نفع اٹھانا کہیں سود نہ بن جائے. تو پیسے پہ نفع لینا, چونکہ کوئی مال نہیں کوئی چیز نہیں اور مدت کو شریعت نے کوئی مال نہیں کاؤنٹ کیا کہ یہ ایک سال کے لیے جو ہم نے پیسہ دیا تو یہ سال جو دیا ہے تو اس سال کا کچھ تو ہمیں ملنا چاہیے, اس کو شریعت نے کاؤنٹ نہیں کیا. موجودہ اس نظام نے کس طرح انسانیت کو چوس لیا, ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپے ہوتا وہ جا کے 50,00,000 بینک سے لے آتا, ذاتی پیسہ صرف 1,00,000 اور لوگوں کا پیسہ 50,00,000, لوگوں کے پیسوں سے کاروبار کیا اپنا 1,00,000 ہے, جب نفع آیا تو 50,00,000 کا سارا نفع اس کے گھر, اور جب نقصان آیا تو لوگوں کے 50,00,000 ڈوبے, اس کا تو صرف 1,00,000 گیا ہے اور وہ بھی پہلے سے وہ نکال کے الگ کر لیتے ہیں اور کبھی کسی کا پیسہ واپس ہوا پاکستان کے اندر کیا کریں گے, ڈھک لو یہ فیکٹری کھڑی اٹھا لو. انہوں نے تو پہلے ہی بینک والوں سے مل کے اس کو 1,00,000 کا 2,00,000 اسیس کروایا ہوتا ہے, پہلے تو اس کی قیمت ہی زیادہ لگوائی ہوتی ہے. تو کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے میرے بھائیوں, اتنی بڑی انسانیت پر زیادتی ہو رہی ہے اس سود کے نظام سے. ایک شخص کے بچے کے پاس 1 روٹی چھوڑ 1 نوالا کوئی نہیں ہے, اور ایک کے بچے امریکہ سیر کرنے جا رہے ہیں, چھٹیوں میں بچے کہاں جا رہے ہیں, سب امریکہ جا رہے ہیں سیر کرنے کی, میاں بیوی بیگم بچے سب جا رہے ہیں امریکہ کی سیر کو جا رہے ہیں, اور اسی وقت میں ان کے پڑوس میں ایک ایسا بچہ ہے جو 1 روٹی کے لیے نہیں 1 نوالے کے لیے ترس رہا ہے. تو پیسہ لوگوں کا اٹھایا, اس سے کام کیا, بینک والے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں, تھوڑا سا سود ان کو دیتے ہیں, ان کی دینے کی شرح کم لینے کی شرح زیادہ, اور لوگوں نے ہماری پینشن اب کہا کہ ہمیں کاروبار نہیں آتا اور کاروبار میں بڑی بددیانتی, لہذا ہم نے بینک میں رکھ دیا, چلو ہمیں ہر مہینے مل جاتا ہے گزارا چلتا ہے. اگر تو اللہ کے رب ہونے کا یقین نہیں, اگر تو اللہ کے سوا کوئی اور رب ہے پھر تو یہ نظام ٹھیک ہے, اور اگر رب اللہ ہی ہے تو پھر یہ دعویٰ بھی باطل ہے, یہ خیال بھی باطل ہے, اور یہ طریقہ بھی باطل ہے. تو جب وہ پہلا تعارف کروائے, پہلا تعارف, پہلی قرآن کی سطر الحمدللہ رب العالمین سے کہے الحمدللہ رب العالمین, اور آخری بات جب ختم کرے تو کہے قل اعوذ برب الناس, گویا سارا قرآن ربوبیت کے درمیان پہلا لفظ بھی رب اور آخری لفظ بھی رب, ربوبیت سے شروع کر کے ربوبیت پہ ختم فرمایا, قل اعوذ برب الناس پہ ختم ہو رہا ہے نا قرآن, شروع ہو رہا ہے للہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. پھر روزانہ ہمیں کہتا پڑھو سورۃ فاتحہ, نماز میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین, پھر رکوع میں جاؤ اب کہو سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی, کہو کہو میرا رب میرا رب میرا رب, عظمت والا پاک عظمت والا پاک عظمت والا پاک. سبحان اللہ صرف کیوں نہیں کہہ رہا, صبح تسبیح تو ہے, سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم, ٹھیک ہے اگر کوئی یہ کہہ بھی دے تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ہمارے نبی نے رب کا اضافہ فرمایا, کہو سبحان ربی العظیم. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد اللہم لک الحمد اللہ کہہ دیتا, اللہ کا نبی سکھا تھا کہ نہیں, کہو ربنا لک الحمد, پھر رب کو لاؤ, پھر سجدے میں سر رکھو, پھر کہو سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. تو ساری نماز میں ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا, رب رب رب, کھڑے ہو کر کہو رب, رکو میں کہو رب, پھر اٹھو کہو رب, پھر زمین پہ جاؤ کہو رب رب. اللہ ہے, اللہ ہے عظمت والا, بلندی والا, عیب سے پاک. جس کو ایسا رب مل جائے پھر وہ کہے کہ پھر میرا بنے گا کیا, اگر میں نے سود نہ کھایا تو میرا بنے گا کیا. جو فرعون جیسے کو بٹھا کے کھلائے, سانپ کو روزانہ کھلائے, تہ خاک چلنے والے کیڑوں کو کھلائے, کالے پانیوں میں تیرنے والے مچھلیوں کو کھلائے, ہواؤں میں اڑنے والے ان پتنگوں کو, یہ جو مچھر ہے نا مچھر, جو رب مچھر کو کھلاتا ہے آپ کے خون سے, جو پال پال کے حلال حرام اندر گیا ہوا ہے, اگر وہ آنکھوں سے دیکھتا تو ہم تو بڑے چالاک تھے, ہم نے تو اندھیرا کر دیا تھا, ہمیں روشنی میں سونے کی یاد نہیں, تو وہ تو بےچارہ دیواروں میں ٹکرے مارتا رہتا. اللہ نے اس کو اندھیرے اجالے میں برابر کر دیا, سو جاؤ, بے شک بالکل خوب اندھیرا کر دو, کب تو کوئی نہیں اس کو نظر آئے. تھوڑی دیر بعد پتا چلے گا کان کے پاس اس کی بھوں 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 ہو رہی ہوگی, ارے تو خبیز کہاں سے آ گیا, ہم نے تو بالکل اندھیرا کیا تھا, یہ کہاں سے آ گیا, اور اس کی تو آنکھیں بھی اتنی چھوٹی ہیں. اللہ نے اس کے ناک تیز کر دی, یہ آنکھوں پہ نہیں آتا, خوشبو پہ آتا ہے, ہمارے جسم کی خوشبو پہ آتا ہے. پھر اتنے سخت اندھیروں میں, دیکھنا یہ آپ دیکھیں, ہم اتنی بڑی آنکھوں سے, ہمارے 26 کروڑ بلب ہیں, صرف ہماری آنکھوں میں 100 مچھر سما سکتے ہیں, وہ اس کی کتنی چھوٹی آنکھیں اور کتنا اندھیرا ہے, وہ اس میں مسام دیکھ لیتا ہے کہ یہاں سے میرا کام بن سکتا. تو پھر وہ وہاں ہمیں کاٹتا ہے, کس سے, سونڈ سے نہیں, اس کے باریک باریک آریاں ہیں منہ میں لگی ہوئی, ان آریوں سے ہمیں کاٹتا ہے, جو کاٹتا ہے تو وہاں سے خون باہر آتا ہے, اور چونکہ بڑا چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے تو فوراً جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سسٹم ایک بنایا ہے باڈی ریئیکشن کا, کہ فوراً کہیں تھوڑا سا زخم ہو جائے تو ایک دم وہاں خون کے اندر ایک مادہ ہے جو اس کو جمع دیتا ہے, بند کر دیتا ہے. اگر یہ مادہ نہ ہوتا, ایک جیلی ہوتی ہے جو فوراً اوپر آتی ہے اور زخم کو بند کر دیتی اور اوپر وہ سخت تہ آ جاتی, اگر یہ بات نہ ہوتی تو ایک زخم لگا ہوا سارا خون نکل جاتا. تو ایسا طاقتور سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا فرمایا ہے کہ ادھر زخم لگا ادھر خود ہی اندر سے وہ مادہ تیزی سے چاروں طرف سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور فوراً اوپر لیپ کر دیتا. تو جب یہ مچھر کاٹتا ہے تو ایک دم اوپر لیپ ہو جاتا ہے, تو اس اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی کیمسٹری سکھائی ہوئی ہے کہ میرے اس کے لیے مجھے کون سا کیمیکل استعمال کرنا ہے کہ یہ اس کا سسٹم فیل ہو جائے. تو وہ اپنے منہ سے ایک سیکریشن چھوڑتا ہے, ایک رس چھوڑتا ہے, اس کو وہاں پھینکتا ہے جہاں وہ جیلی آ چکی ہوتی ہے. وہ مچھر کیا اور مچھر کی اوقات کیا اور اس سے نکلنے والا وہ سیکریشن کیا, لیکن وہ ایک کوئی ملی لیٹر کا کوئی ہزارواں حصہ جو ہی جا کر خون سے ٹکراتا ہے تو ہمارا وہ سسٹم فیل ہو جاتا ہے اور خون پھر وہاں چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آرام سے اپنی سونڈ بھرتا ہے اور ہمارا مذاق اڑاتا ہوا چلا جاتا ہے کہ روک لو, بڑے آئے تھے سسٹم بنانے والے, یہ دیکھو میرے رب نے مجھے تم ہی سے کھلا دیا. جو اللہ مچھر کو پالنے کے لیے اتنی کیمسٹری اس کو سکھا دے, تو مجھے اس کا سسٹم فیل کرنے کے لیے یہ چاہیے. اور وہ سیکریشن خود کہاں سے بناتا ہے, وہ تو خود اللہ اس کے اندر بناتا ہے. تو وہ اللہ یہ جو بیٹھے ہوئے ان کو اللہ بھول جائے گا, ان کو نہیں کھلائے گا کہ ان کو ضروری بینکوں میں پیسے رکھ کے کھانا ہے. اور کیسا خوبصورت نام دیا, سیونگ اکاؤنٹ, سیوی اکاؤنٹ. اور اللہ کا بندہ رڑ گیا سب کچھ, کہتے ہیں سیو ہو گیا. تو سارا ہی برباد ہو گیا. بربادی کو آبادی کریں, سیونگ اکاؤنٹ. یہ بڑے چال باز ہیں, یہ ایمان کو بھی لے جا رہے ہیں اور مال کو بھی لے جا رہے ہیں. بینکوں سے کون نفع اٹھا رہا ہے؟ کسی روڑی والے کو بینک قرضہ دے گا؟ کسی چار ایکڑ کے کاشتکار کو بینک قرضہ دے گا؟ وہ تو ان کو دہلیز میں نہیں داخل ہونے دیتا. تو نام تو یہ دیا نا کہ غریبوں کی فلاح کے لیے بینک کے ادارے ہیں, پر ان اداروں سے نفع کون اٹھا رہا ہے؟ وہی سرمایہ دار. ان کو تو سرمایہ دار کہنا ہی غلط ہے, وہ تو ہمارے لوگوں کے سرمایہ سے سرمایہ دار. مجھے خود ایک دو ملیوں کا مالک ہے, کہا جی ہم کیا سرمایہ دار ہیں, لوگوں کا پیسہ ہے, ہم بنے ہوئے شیخ صاحب, ہم میاں صاحب بنے ہوئے, پیسہ لوگوں کا. ایک ظلم تو یہ کیا کہ وہ پیسہ صرف ڈاکوں اور لٹیروں کے لیے مخصوص کر دیا گیا, کسی غریب آدمی کے لیے کوئی نہیں. اگر ڈوبتا ہے تو اس کے معافی کے بھی بڑے طریقے انہوں نے سیکھے ہوئے. ہمارا ایک رشتہ دار تھا, چار ایکڑ ٹوٹل اس کی زمین تھی. اس پاگل نے کسی کے کہنے پہ کوئی 50,000 قرضہ لے لیا, کوئی 3 دفعہ اس کو جیل میں جانا پڑا 50,000. اور اس سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر ایک دوسرا زمیندار تھا, وہ بھی ہمارا دوست جانے والا, اس پر 50,00,000 قرضہ تھا. اس کے ڈیرے میں بینک والا آ نہیں سکتا. 50,000 کے لیے وہ بیچارہ غریب 3 دفعہ جیل کی ہوا کھا گیا, اور اس میں 50,00,000 تھا. نہیں, کوئی نہیں جا سکتا وہاں لینے کی. بڑے بڑے زمیندار ہیں, یہ بیچارہ 4 ایکڑ کا کاشتکار ہے. تو کھوکھے والے کو بینک قرضہ دے گا؟ ہمارے اب ہمارے دوست ہیں, اب وہ اللہ کے فضل سے تبلیغ میں لگ گئے, شوگر مل ہے ان کی, اور میرے خیال میں پہلا شوگر مل والا ہے جس کے 3 چلے لگے ہیں. اور اس نے ساری کہانی سنائی کہ کس طرح ہیرا پھیری سے میں نے 80 کروڑ روپیہ بینکوں سے ہلکا, ہاتھ میں ٹوٹل 50,00,000 تھا. وہ کوئی بینک والوں کی شرط ہوتی بھی اتنا فیصد ہونا چاہیے مالک کے پاس, تو اس پر اس کے مطابق قرضہ ہوتا ہے, ایسے کھلے تھوڑے دیتے ہیں. کہ میرے پر ٹوٹل 50,00,000 تھا, 80 کروڑ قرضہ لیا, کیسے کسی کو ساتھ ملا, کسی کو دانا ڈال, کسی کو بے وقوف بنا. پھر آگے واپس کرنے کا بھی خیال کوئی نہیں تھا, یہی کہیں گے بھائی ہم تو دیوالیہ ہو گئے, یہ پڑھیے اٹھا لو. وہ تو اللہ نے 3 چیلے لگوا دیے. تو آؤ کہنے لگا مول صاحب اب کیا کروں, مر گیا, اگلے سال میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ میں نے کہا نیت کرو کہ یا اللہ میری توبہ اور آئندہ نہیں کروں گا تو انشاءاللہ معافی ہو جائے گی. اور 2 کام کرو, کوئی جائیداد مت خریدو, کاروبار مت بڑھاؤ, جتنا نفع ہے اتارنا شروع کرو. کہنے کا ہاں یہ بات سمجھ میں آئی. کہا ہمیں تو شیطان یہ چکر دیتا ہے نا بھائی, ایک پروجیکٹ اور لگا لو, ایک اور لگا لو, ایک اور لگا لو, تو ہماری تو اگلی نسلیں بھی اس میں پھنس جاتی. کہنے کا مجھے اس میں 5 برس لگیں گے پھر بھی نکلنے کے لیے. اس سال ملاقات ہوئی تو کہنے کے بس انشاءاللہ 1 سال اور ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے پاک کر دے گا. یہ ستارہ والے ماشاءاللہ نکل گئے. ان کے وہ چودھری غفور کا جب انتقال ہوا تو میں گیا تھا تعزیت کے لیے, تو یہ ادریس سے اور ان کے والد دونوں بیٹھے تھے, تو میں نے ان سے بات کی. اللہ نے آپ کو اتنا دے دیا ہے کہ 11 پشتے بھی بیٹھ کے کھائیں آرام سے, تو کھا سکتے تب آپ سود چھوڑیں. اور طریقہ میں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ جو میں نے کہا نہ کوئی جائیداد بنائیں اور نہ کوئی نیا پروجیکٹ لگائیں, اللہ اتار دے گا. 1 سال بعد ملاقات ہوئی, 1 سال بعد, تو ادریس کہنے لگا مجھ سے مول صاحب 1 سال میں 1 روپے کی اینٹ نہیں خریدی ہم, ورنہ فیصلہ آباد میں کوئی جائیداد بکتی تھی پہلے ہمیں پوچھا جاتا تھا کہ میاں صاحب وہ فلاں جگہ بک رہی, لینی, 1 روپے کی اینٹ نہیں خریدی. اور اللہ کے فضل سے دھڑا دھڑ اتار رہے. غالباً پچھلے سال ان کا اخباروں میں آ گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر, اور ہم نے اپنے سارے اس کمپنی کو سود سے نکال لیا. جو نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے. اچھا, تو ایک ظلم تو یہ ہوا کہ لوگوں کا پیسہ لوٹا. دوسرا ظلم کیا کیا کہ نقصان سے بچنے کے لیے انشورنس کا پھندا ڈال دیا. وہ بھی مالداروں کی انشورنس ہوتی ہے, غریب کی کون, سائیکل بیچارے ریڈی والے کی کون انشورنس کرے گا؟ پھر وہ آپس میں مل کے کبھی مل کو آگ، جب دیکھا گھاٹے میں جا رہا ہے فیکٹری کو آگ لگا دی، چل بھائی سارے پیسے کھڑے ہو کے مل کو آگ لگا دی، سارے پیسے کھڑے ہو گئے، کوئی لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ انشورنس والوں کے جیب میں ڈالا، اور چل بھائی خود ہی آگ لگا کے وہ بھی اپنے پلے میں ڈال لی. تو اپنے نقصان کو کور کرنے کے لیے ایک اور حرام کام شروع کر دی، اور اس نے لمبی جو دیکھو کتنی بڑی عمارت بنی کھڑی ہے وہ چنوٹ بازار کے باہر، ایک ایک اینٹ جو اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہی اس کی، انشورنس والوں کی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس قوم میں زنا پھیل جائے اور سود پھیل جائے ان پر اللہ کا عذاب حلال ہو گیا، فقد استحل العذاب، انہوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا. تو یہ کس طرح تیزی سے پھیلا ہے، سود کے ساتھ ساتھ زنا پھیلتا ہے، کیونکہ جب حرام لکما جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مستیاں سوچتی ہیں. تیسرا کام کیا کیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریٹ گر جاتا ہے تو اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے لیے سٹے کا کاروبار شروع کر دیا، مال ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی پرچی پہ آگے بھیج دو، سوتر منڈی میں دیکھو پرچی پہ سودے ہوتے 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 کہاں سے کہاں، خالی لکھت پڑھت لکھت پڑھت لکھت پرچیوں پہ، اور کہاں سے کہاں ہر کوئی اپنی جیب میں پیسہ ڈالتا جاتا، ایک سال آگے تک کے سودے کیے بیٹھے. جو کپاس ابھی ہم چن رہے ہیں، ابھی ہماری چنائی شروع ہو چکی ہے، اس کپاس کے کپڑے کے بھی سودے ہو چکے ہیں. اس کپاس نے ابھی تو میں نے کل پوچھا انہوں نے کہا جب ریٹ اچھا نہیں ہے تو نہیں بیچنی چاہیے، میں نے کہا چلو رکھو. تو اس کپاس نے پہلے جینک فیکٹری میں جانا ہے، وہاں سے روئی بننی ہے، پھر ٹیکسٹائل میں جانا ہے، وہاں اس کا دھاگا بننا ہے، پھر آگے اس نے ویونگ میں جانا ہے، اس کا کپڑا بننا ہے، پھر پرنٹنگ میں جانا ہے، اس پر چھپائی ہونی ہے، پھر جا کر بازار میں آنا ہے. لیکن یہ کپاس جو ابھی ہمارے ہاتھ سے آگے نہیں ہے، جو ہم کاشت کرنے والے ذمہ دار ہیں، اس کے کپڑے کا بھی سودا ہو چکا ہے. یہ سٹا چیز ہاتھ میں نہیں اور آگے سودا، آگے سودا، آگے سودا، آگے سودا. تو اس طرح بھائیو حرام کو اندر میں اتار کے رکھ دیا ہے. اب چونکہ شریعت ایک عادلانہ نظام دیتی ہے جس میں سب کے گھر میں نفع آتا ہے، اگر ایک آدمی اتنا بڑا یونٹ لگا لیتا ہے، اگر اسی یونٹ کو لگانے والے 100 آدمی ہوں تو 100 گھروں کا کاروبار چل گیا. پھر جب چند ہاتھوں میں پیسہ آتا ہے تو وہ عام لوگوں کو کاروبار میں چلنے نہیں دیتے، چند دنوں میں اس کو اڑا ان کو اڑا کے رکھ دیتے. پھر منڈی پہ ان کا ہولڈ ہوتا ہے، من مانی کرتے ہیں، من مانی کے ریٹ لگاتے ہیں، جب چاہا روک لیا اور لوگوں کو تڑپا کے رکھ دیا، اور جب کسی اور نے کام شروع کیا تو ایک دم سودا پھینک دیا اور ریٹ نیچے چلے گئے، اس کا بھٹا بٹھا دیا. یہ سارا اسی سود کی لانتوں میں سے ہے. ایک کاروبار حرام کیے اور لوگوں کے پیسوں سے یہاں تک پہنچے، پھر اس کی حفاظت کے لیے انشورنس کو لائے، پھر اس کی حفاظت کے لیے سٹے کو لائے کہ بھائی ہمارے سر سے بلا اتر اور آگے جا. یہ کیوں کرتے ہو؟ کہ یہ ہمارے سر سے ٹل جاؤ، نقصان ہو تو اگلے کو، ہمارا تو نہ ہو. کیوں؟ اس لیے اللہ جل جلالہ کو یہ سود بڑا ناپسند ہے، اور اس کے لیے اعلان جنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یا تو میرے بندوں کو تنگ کرنا چھوڑ دو یا پھر مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جس رحم کرم سخاوت خود بھوکے رہ کے اوروں کو کھلانا جو دین ہمیں سبق دیتا ہو، وہ یہ کیسے بھائیوں گنجائش دے کہ اگلے کے مجھ سے بھی نوالا چھین لیا جائے اور اس کی زندگی کو اجیرن اور حرام کر دیا جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ساری قسموں کو حرام کر دی. ایک اور ہیرا پھیری بھی ہے، ایک اور ہیرا پھیری بھی ہے. میں میرے پاس ایک شخص آتا کہ جناب مجھے 100 روپے قرضہ چاہیے، میری نیت خراب ہے، میں سود لینا چاہتا ہوں، سود کے نام سے بھی بچنا چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں یار میرے پاس پیسے تو کوئی نہیں ہے، یہ گھڑی لے لو، یہ گھڑی ہے 100 روپے کی. اس نے مانگا بھی 100 روپے، یہ گھڑی ہے سور، تم جا کے بازار میں بھیج دو، اس کے پیسے لے لینا اور اپنا کام چلا لینا، میرے پاس اس وقت نقد کوئی نہیں. کہتا چلو ٹھیک ہے جی، گھڑی دے. پھر وہ کہتا یار تو کیا بازار میں جائے گا؟ کہتا ہے تو یہ لے 90 روپیہ لے لے اور گھڑی مجھے دے دے، تیرا یہی کام ہو جائے گا، تو پتہ نہیں بازار میں کہاں تک کھائے گا. تو اس کو دیے 90 اور ذمے پڑ گئے اس کے 100، چونکہ اس کو پہلے 100 روپے میں بیچ چکا ہے وہ گھڑی. کہتا ہے یہ، اور پھر اس کو 90 دے کر واپس لے لی، تو ذمے اس کے 100 کر دیے، دیے اس کو 90. اس کو عینا کہتے ہیں. عینا یہ ایک قسم، اور اس سے مراد ہر قسم کی ہیرا پھیری جو تجارت میں چل رہی. تبایعتم بالعینا، جب تم ہیرا پھیری کی تجارتیں کرو گے. ورضیتم بالزرع، اور زمینداری کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاؤ گے. واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے، سوائے زراعت کے تمہیں کوئی سوجے گا نہیں. یہ کبھی آپ ہمارے دیہاتوں میں جائیں نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ زمینداروں کا کیا، سوائے آج کل کپاس کے اور کوئی تذکرہ ہی نہیں آپ کو ملے. کپاس کپاس کپاس، ادھر چلے جاؤ تو گنا گنا گنا، یہ سر کو دیکھا لگ، یا کنو سٹرس مالٹا، کنو مالٹا کنو، آج کل آلو 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 ہی. فأخذتم اذناب البقر، بیلوں کی دمیں پکڑ لو گے. وترکتم الجہاد، اور جس کام کو تمہیں بھیجا گیا، جس کے لیے امت وضع کی گئی، وجاہدو فی اللہ حق کا جہاد ہے، اٹھو اللہ کے نام پر جہاد کے لیے، تو تم چھوڑ دو گے. سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تمہیں ذلیل و خوار کر دے گا. جواب میں تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، علماء سے پوچھیں کہ میرا یہ کاروبار ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، کہیں اس میں کوئی شق حرام ہے تو بتائیں، کوئی سود ہے تو بتائیں، کوئی غلط ہے تو بتائیں، کوئی ناجائز ہے تو بتائیں، تاکہ میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے حرام نہ اکٹھا کروں، کم از کم حلال تو کھلاؤں. سے کہ بعض اوقات آدمی نادانی میں کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں غلط کام کروں، لیکن اسے پتہ ہی کوئی نہیں یہ غلط. اس لیے بھائی اس کا ضرور خیال کریں، علماء سے پوچھیں. یہاں دارالعلوم بڑا مدرسہ ہے، تو ان حضرات کے پاس آپ لوگ تشریف لے جائیں، ان سے پوچھیں کہ جی ہمارا یہ طریقہ ہے، اس میں ہمارے لیے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، جو جائز ہو اس کو اختیار کریں، جو ناجائز فوراً چھوڑنے کا ہو فوراً چھوڑیں، فوراً نہیں چھوڑنے کا تو استغفار شروع کریں اور چھوڑنے کی ترتیب بنائیں، آہستہ 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 سے نکلنے کا نظام سوچیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں سے نکلنے کی ترتیب بھی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخش. اور بھائی بڑا آسان ہے ماحول میں جا کے چھوڑنا. میں نے آپ کو پرسوں بھی واقعہ سنایا تھا کہ سالم کردی مدینہ منورہ سے آیا، جو اتنا بڑا چیف تھا بینکوں کا، 20 دن یہاں لا کے راستے میں نکلا اور جا کے سارا چھوڑ دیا. 1 لاکھ ریال اس کی تنخواہ تھی، 1980 82 83 84 85 86 87 88، 1 لاکھ ریال اس کی تنخواہ مہانہ. یہاں 20 دن تبلیغ میں نکلا، جاتے جا کے نوکری چھوڑتے، تو انہوں نے اس پہ جرمانہ لگا دیا. اتنا جرمانہ لگایا کہ جو کچھ کمایا تھا سارا بیچ کے جرمانہ ادا کرنا پڑا، اور باہر ایک دیہات میں اس کا چھوٹا سا کچا گھر تھا، اس میں جا کے شفٹ ہو گیا. اس گھر میں میں خود کھانا کھا کے 1999 میں حج پہ گیا، اور اس سے پہلے وہ یہاں 20 دن لگا کے گیا تھا، اور وہاں ہمیں اس کی خبر ملی کہ سالم کردی نے یہ کر دیا. تو اگلے سال ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کی جماعت میں جانا ہوا، تو مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے کہا تمہارا کھانا میرے گھر، ہم تو ضرور چلیں. اور دیکھا تو ایک کچا گھر تھا مدینہ منورہ سے کوئی 7-8 میل باہر دیہات کی طرف، کہاں محل میں رہنے والا، کہاں کچا گھر، کہاں 1 لاکھ ریال ایک مہینے میں لینے والا، اور کہاں کیا کام کیا. پھر بدوؤں سے جا کر بکریاں لی، بکریاں، وہ بکریاں لا کر مدینے کی بکر منڈی میں بیچی، اس سے اس کو 500 ریال نفع ہوا. وہ 500 ریال نفع لے کے جب کچے گھر میں آیا تو خود بھی خوشی سے رو رہا اور بیوی بھی خوشی سے رو رہی کہ آج پہلا دن ہے ہمارے گھر میں حلال پیسہ آیا. تو یہ تبلیغ میں جانا ہے، یہ انسانی شخصیت کو اجاگر کرنے میں بڑی مدد دیتا ہے. ایسے بھائیو اگر اپنی زندگی کو جلدی بدلنا ہے تو تبلیغ میں نکلو 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے، اور ابھی انشاءاللہ یہ کم نومبر سے اجتماع ہو رہا ہے، کم از کم اجتماع میں تو یہ سارا مجمع پہنچے، وہاں سے کچھ وقت اللہ لگانے کی توفیق دے دے تو بڑی بات ہے، اور نہیں تو کم از کم 3 دن تو یہ سارا مجمع تشریف لے جائے، ٹھیک ہے نہیں؟ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام وأنصاره واقبل الشرك وأشراره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم عليك بصناديد الباطل، اللهم عليك بأئمة الباطل، اللهم عليك بهم وبجيوشهم، اللهم عليك بهم وبجيوشهم. اللهم اجعلهم نكال الآخرة والأولى، اللهم اجعلهم نكال الآخرة والأولى يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على النبي الكريم.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا نج تبلیغی مرکز مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813.